اچھا مولانا، ہم وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں پڑھ رہے تھے بھائی، بتلایا تھا وضع کے اعتبار سے لفظ چار قسم پر ہے، خاص، عام، مشترک اور محول. سب سے پہلے خاص اور عام کی فصل ذکر کی مولانا، بتلایا خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی معلوم کے لیے یا مسمی معلوم کے لیے، کس طور پر؟ انفرادی طور پر، یعنی وہ معنی اور یہ اور وہ مسمی کیا ہو، اکیلا ہو، اس کے ساتھ افراد نہ ہو بھائی، یہ عام سے احتراز عام وغیرہ سے اکیلا ہو مولانا، کئی معنی وغیرہ نہ ہو بھائی، اکیلا ہو. اور بتلایا تھا معنی سے کیا مراد ہے، وصف ہے جو خود قائم نہ رہ سکے بلکہ کس کے ساتھ قائم ہو، غیر کے، تو ایسا معنی ہو، ایسا ایک صفت ہو، ایک صفت پر دلالت کرے. یا مسمی معلوم، مولانا مسمی معلوم سے کیا مراد ہے، اس میں ذات بھی آ گئی، شخص بھی آ گیا، شخص سے معلوم، جیسے زید ہے مولانا، اب وہ ایک ذات کے لیے وضع ہے، اور ذات معلوم جیسے انسان اور رجل، مولانا انسان اور رجل کو میں نے کیا بنایا تھا، جنس اور نوع کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے نہیں مولانا. تو یہاں انسان مفہوم کے اعتبار سے ہیں، یوں سمجھیں، کس کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، قطع نظر افراد کے مولانا، قطع نظر افراد کے. تو یہ خاص، الجنس الخاص میں نے اسی لیے کہا، النوع الخاص اسی لیے کہا مولانا، الفرد الخاص میں سے نہیں بنایا اس کو مولانا، کیونکہ یہ فرد خاص میں سے نہیں ہے مولانا، کیونکہ اس کے تو بہت افراد ہیں. ہاں مفہوم کو دیکھو، انسان کس کو کہتے ہیں مولانا، مفہوم کیا ہے، حیوان ناطق ہے، تو ایک معلوم ذات ہے بھائی، اور وہ کیا ہے، حیوان ناطق ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر بتلایا تھا اس کے تین افراد ہیں، الفرد الخاص، تین قسمیں ہیں، الفرد الخاص، الجنس الخاص اور النوع الخاص. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جنس اور نوع کی وہ تعریف جو آپ نے اس منطق میں پڑھی وہ یہاں نہیں ہوگی، بلکہ یہاں اور تعریف ہوگی. وجہ یہ کہ منطق والے بحث کرتے ہیں حقیقت سے، اور اصول فقہ والے بحث کرتے ہیں اغراض و مقاصد سے بحث کرتے ہیں. تو منطق کے اندر آپ نے جنس کی تعریف پڑھی تھی، ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق، کیونکہ وہ حقیقت سے بات کرتے ہیں، جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، جیسے حیوان مولانا، حیوان کے افراد کیا ہے، انسان ہے اور جانور ہیں، اور ہر ایک کی حقیقت کیا ہے، مختلف ہے، مختلف ہے. اور جبکہ کس کی بات چل رہی ہے، جنس کی، اور جبکہ اصول فقہ میں تعریف یہ کریں گے، ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالافراد، لہذا انسان جو ہے وہ اصول فقہ میں آ کر کیا ہوگا، جنس بن جائے گا، اس لیے کہ اس کے افراد دو قسم پر ہیں، مرد ہیں اور عورتیں، اور مردوں کے اغراض و مقاصد کی تخلیق کے اغراض و مقاصد الگ، عورتوں کی تخلیق کے اغراض و مقاصد الگ الگ ہیں. تو لہذا یہ کیا ہوا، اصول فقہ کے اعتبار سے جنس ہوا بھائی، مختلف ہوئے ان کے اغراض و مقاصد. اور پھر اس کے بعد نوع کی تعریف کی تھی، تو مناطقہ نوع کی تعریف کرتے تھے، ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بال، جن کی حقیقت ایک ہو، تو انسان ان کے نزدیک کیا ہوا، نوع، اور اصول فقہ میں کیا ہوا، جنس ہوا مولانا. تو ان کے نزدیک نوع اس لیے کہ مرد ہو یا عورت، سب کی حقیقت کیا ہے، سب حیوانے ناطق ہیں، ان کی ایک ہی حقیقت ہے. اور جبکہ اصول فقہ والے تعریف کرتے ہیں، ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، لہذا اب ان کے نزدیک نوع کیا ہوئی، رجل. رجل کے افراد سب کے اغراض کیا ہیں، ایک ہیں. اسی طرح اور کیا ہوئی، امرأة، کیونکہ اس کے اغراض بھی سب کے ایک ہیں مولانا، ایک ہیں. اس کے بعد عام کی تعریف پڑی تھی مولانا، کہ ہر ایسا لفظ ہے جو مجموعے کو شامل ہو افراد کے. پھر یہ مجموعے کو شامل یا تو لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے. لفظوں کے اعتبار سے جیسے مشرکون اور مسلمون وغیرہ مولانا، تو مسلمون جمع ہے کس کے؟ مسلم کے، اور جب وانون آپ نے لگا دیا، اب یہ کم از کم کتنے افراد پر دلالت کرے گا؟ تین افراد ہونے چاہیے، پھر مسلمون کہیں گے مولانا. تو دیکھو اب افراد آگئے بھئی، افراد کے مجموعے کو پر یہ بولا جاتا ہے، لہذا یہ خاص ہوا ہے عام ہوا مولانا؟ عام ہوا. اور کبھی معنن و لفظوں کے اعتبار سے تو جمع نہیں ہے، مجموعے پر جمع نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے، کس پر بولا جاتا ہے؟ مجموعے پر مولانا. جیسے من اور ما، اب یہ من اور ما لفظوں کے اعتبار سے تو مفرد، لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہیں. من سے کیا مراد ہے؟ ذویل. کن پر بولا جاتا ہے؟ ذویل عقول پر. ذویل عقول کیا ہے مولانا؟ انسان، جنات اور فرشتے. اور ما کس پر بولا جاتا ہے؟ غیر ذوی العقول پر بولا جاتا ہے. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی اشکال بھئی؟ سب کو اچھی طرح سبق سمجھ میں آیا؟ اب خاص کا حکم بتلانے لگے ہیں مولانا. کہتے ہیں وَحُکْمُ الْخَاسِ مِنَ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لَا مَحَالَتَ. اور خاص کا حکم کتاب اللہ میں سے جو ہے، اس خاص کا حکم کیا ہے؟ وجوب العمل بھی، کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. لا محالتا ای قطعا و یقینا، قطعی طور پر اور یقینی طور پر. مولانا قطعی ہے مولانا، خاص کیا ہے؟ قطعی ہے، اس پر عمل کرنا واجب، اس پر عمل کرنا واجب. فَإِن قَابَلَهُ خبر الواحد او القیاس، اگر اس کا مقابلے میں کرے کون والا نا، خبر واحد یا قیاس، بھئی کتاب اللہ کا خاص آیا اس کے مقابلے میں خبر واحد آگئی یا قیاس. خبر واحد کسے کہتے ہیں جانتے ہو بھئی؟ حدیث کی قسم ہے، یاد رکھو. حدیث عند الفقہا، فقہا کے نزدیک حدیث تین قسم پر ہے. فقہا کے نزدیک حدیث تین قسم پر ہے، خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد. خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد. خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے، جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر افراد ہوں، اتنے کثیر افراد ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے، کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے. سمجھ میں آئی تاری؟ خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ وہ یعنی وہ ایسی حدیث ہے کہ ہر ہر زمانے میں اتنے اتنے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ عقل یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اتنے لوگ کبھی جھوٹ پر جمع ہو جائیں. یہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا یہ حدیث کیا ہے؟ قطعی ہے، قطعی ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ ہر لحاظ، ہر حال میں یہ سچی خبر ہے بھئی. اور دوسری ہے مولانا خبر مشہور. خبر مشہور وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے، جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد، جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے میں تین سے کم نہ ہو، تین سے کم نہ ہو. سمجھ میں آیا بھئی؟ خبر مشہور کسے کہتے ہیں بھئی؟ صحابہ کی بات نہیں کر رہا، صحابی چاہے ایک بھی ہو مولانا. صحابی کیا ہے؟ چاہے ایک بھی ہو ہمارے نزدیک معتمد ہے مولانا. ہاں بعد کے کسی زمانے میں بھی اس کے روایت کرنے والے تین سے کم، تابعین بھی کم از کم تین ہو یا تین سے زیادہ، تبع تابعین بھی کم از کم تین یا تین سے، اسی طرح بعد کے کسی زمانے میں بھی تین سے کم نہ ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر مشہور اور خبر واحد. اور اگر صحابہ کے بعد کسی زمانے میں روایت کرنے والے تین سے کم ہوں، یعنی دو یا ایک ہوں، تو پھر اسے خبر واحد کہتے ہیں، تو پھر اسے خبر واحد یا خبر آحاد کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع الکذب کو محال سمجھے، کہ اتنے لوگ کبھی بھی جھوٹ پر جمع نہیں، معلوم ہو یہ خبر ہر حال میں سچی ہے. اور خبر مشہور کیا ہے؟ کہ جس کے راوی صحابہ کے بعد تابعین یا بعد کے کسی زمانے میں بھی تین سے کم، کم سے کم اگر کسی زمانے میں ہو تو تین ہو، اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ. اور پھر خبر واحد ہے جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے زمانے کے بعد کسی زمانے میں بھی مثلا تابعین صرف دو ہیں یا ایک ہے، یا تبع تابعین صرف اس کو روایت کرنے والے دو ہیں یا ایک ہے، تو پھر یہ کیا کہلائے گی؟ خبر واحد یا خبر آحاد کہلائے گی. بھائی سمجھ میں آیا؟ خبر آحاد کہلائے گی، خبر آحاد کہلائے گی بھائی. تو اب مولانا ایک بات قرآن سے معلوم ہو رہی ہے مولانا، اور قرآن سے، اور قرآن کے کس سے؟ خاص. کس سے؟ خاص. تو اب اس کے مقابلے میں بظاہر حدیث آ گئی. کتاب اللہ کے خاص سے ایک بات کا پتہ چل رہا ہے، ایک حکم کا، اور حدیث سے بظاہر دوسرے حکم کا، دوسرا حکم معلوم ہو رہا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک ہی مسئلے کے اندر بھائی، ایک حدیث سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہے بظاہر، اور قرآن سے کچھ اور. تو اور کیا ہے مولانا قرآن کے مقابلے میں؟ خبر واحد. تو اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے مولانا، کیا آ جائے؟ قیاس آ جائے. قیاس آگے ہم بحث پڑھیں گے مولانا، بڑا طویل باب ہے قیاس بھائی. قیاس کہتے ہیں اندازہ لگانا، ایک چیز کا اندازہ لگانا دوسری سے مولانا، ایک چیز کا حکم معلوم کرنا دوسری چیز سے مولانا. مثلا آپ جانتے ہیں بھائی شراب حرام ہے، شراب کیا ہے؟ حرام ہے. اور اس کے اندر اس میں غور کیا آپ نے، کیوں حرام ہے شراب، تو پتہ چلا اس میں نشہ ہے. اس میں کیا ہے؟ نشہ ہے. اب آپ نے اور ہیروئن میں غور کیا مولانا، دیکھا ہیروئن میں بھی وہی علت پائی جا رہی ہے یعنی نشے کی. تو جو حکم شراب کا تھا، جو علت شراب میں تھی، وہی علت کس میں ہے؟ کس میں؟ ہیروئن میں بھی. تو جو حکم شراب کا تھا وہ آپ نے کس پر لگا دیا؟ ہیروئن. ٹھیک، پہلے زمانے میں نہیں، اس کا حکم تو نہیں ہے مولانا، نص تو اس میں نہیں موجود. اب ہم قیاس کریں گے اس کو، اس جیسی اور چیز کو دیکھیں گے، اور اس کا جو حکم ہوگا وہی حکم اس پر لگائیں گے. ہم نے دیکھا کہ شراب میں بھی اس کی طرح، اس میں بھی کیا ہے؟ نشہ. اس میں بھی کیا ہے؟ نشہ. اور شراب کا حکم تو ہمیں معلوم، وہ کیا ہے؟ حرام. معلوم ہوا ہیروئن بھی کیا ہے؟ تو یہ آپ نے قیاس کیا مولانا، اندازہ لگایا، ایک چیز کے حکم کا پتہ لگایا دوسری چیز کے، دوسری چیز سے. اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ قیاس کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب مولانا کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں کیا آ گئی؟ خبر واحد آ گئی یا کیا آ گیا؟ قیاس. کتاب اللہ کے خاص سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، اور خبر واحد سے دوسرا حکم دوسری بات معلوم ہو رہی ہے بھائی، کتاب اللہ میں مثلا یوں کرو اور حدیث میں کسی دوسری طرح ہے کہ یوں کرو اس مسئلے میں، یا مولانا قیاس ہے آپ کا، کتاب اللہ کے خاص سے ایک مسئلہ معلوم ہو رہا ہے اور قیاس سے بھی وہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے کیا ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے جو حدیث سے معلوم ہوا وہ کتاب اللہ کے خاص کے مطابق
نہیں ہے،
جو قیاس سے معلوم ہوا وہ کتاب اللہ کے خاص کے مطابق
نہیں ہے.
اب کیا کریں گے مولانا؟ تو بھائی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب جو کتاب اللہ کا خاص ہے وہ قطعی ہے، اور خبر واحد اور قیاس کا درجہ کم ہے وہ ظنی ہے مولانا. کیا ہے؟ ظنی ہے، ان میں خطا کا بھی احتمال ہے. کس چیز کا احتمال ہے؟ بھائی خبر واحد ہے نا، اتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے نہیں ہیں مولانا، جب اتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے نہیں ہیں تو خطا کا امکان آ گیا یا نہیں آ گیا بیچ میں؟ جی کہیں کسی سے روایت میں خطا ہوئی ہو یا کچھ، یا قیاس آپ نے کیا، اور قیاس میں بھی تو کیا کرتے ہیں، ایک چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، تو اس میں بھی خطا کا امکان ہے یا امکان نہیں اس کے اندر؟ بھائی اس میں بھی خطا کا، تو یہ یقینی ہوا یا ظنی ہوا مولانا؟ کیا ہوا؟ ظنی ہوا. یعنی غالب گمان ٹھیک کا ہے لیکن بہرحال اس میں کیا ہے، خطا کا بھی امکان، تو قطعی نہ رہی بات ہوئی. جبکہ خبر متواتر بھی قطعی ہوتی ہے مولانا، خبر متواتر کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کہ عقل تصور ہی نہیں کر سکتی کہ اتنے لوگ جھوٹ پر کم از کم جمع، ہر زمانے کے اندر اتنے روایت کرنے والے ہیں کہ وہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. معلوم ہو یہ بات ٹھیک ہے قطعی طور پر، اس میں کسی قسم کی خطا نہیں. اب کتاب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے مولانا؟ خبر واحد آ گئی یا قیاس، کتاب اللہ سے پتہ چل رہا ہے ایک مسئلے کا کہ اس طرح ہے، حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ دوسری طرح ہے، یا کتاب اللہ سے پتہ چل رہا ہے اس طرح ہے اور قیاس کیا کہتا ہے دوسری طرح ہے. اب کیا کریں، یہ تو مقابلہ آ گیا، بیچ میں ٹکراؤ آ گیا مولانا، تو کہتے ہیں اب ان کو جمع کرنے کی کوشش کرو بھائی، کوئی ایسی صورت دیکھو کہ دونوں پر عمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جمع اور تطبیق. کیا کہتے ہیں؟ جمع اور آپ نے دونوں کو جمع کر دیا، دونوں میں تطبیق دے دی مولانا، ایسی صورت نکال لی کہ اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے اور اس پر بھی عمل ہو رہا ہے. تو اگر تطبیق ممکن ہو، جمع ممکن ہو تو تطبیق کر لی جائے گی، اگر تطبیق اور جمع ممکن نہ ہو مولانا تو پھر چونکہ کتاب اللہ کا درجہ ہے اعلیٰ، تو اس پر عمل، اور وہ ہے قطعی، اس پر عمل کیا جائے گا اور قیاس اور حدیث کو کیا کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. یہ ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، وحکم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محاله، محاله بفتح الميم ہے مولانا، اور خاص کا حکم کتاب اللہ، کتاب اللہ میں سے خاص کا حکم، وجوب العمل به اس پر عمل کا واجب ہونا ہے، لا محاله قطعی طور پر. فان قابله خبر الواحد او القياس، اگر اس کا مقابلے میں آئے خبر واحد او القياس یا قیاس، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، پس اگر ممکن ہو جمع کرنا ان کے بیچ، بدون تغییر فی حکم الخاص، کہ خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، وہی خاص کے حکم میں بھائی ایسے طور پہ جمع کرنا ہے کہ خاص کے حکم میں کوئی تبدیلی، ہاں اس کو نہیں بدلنا، اس کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے، کوئی صورت نہیں. تو اگر بغیر تبدیلی کیے خاص کے حکم میں جمع کرنا ممکن ہو، یعمل بہما، تو پھر دونوں پر عمل کیا جائے گا، خاص پر بھی اور خبر واحد پر بھی، یا خاص پر بھی اور قیاس پر بھی، دونوں پر عمل کیا جائے گا. وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، ورنہ عمل کیا جائے گا کتاب اللہ پر، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور ترک کر دیا جائے گا اس کو جو اس کے مقابلے میں ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ خبر واحد یا قیاس ہے. مولانا مثاله في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی؟ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر. اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد اور قیاس ہے مولانا، تو اگر کیا ممکن ہو دونوں میں تطبیق ممکن ہو خاص میں تبدیلی کیے بغیر، تو پھر تطبیق دے دی جائے گی اور دونوں پر عمل کیا جائے گا، ورنہ کس پر عمل کیا جائے گا؟ خاص پر وہ عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا. مثالہ، اس کی مثال فی قولہ تعالی، اللہ کے اس قول میں ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، روکیں. بھئی طلاق والی عورتیں جو ہیں جن کو طلاق ہوئی، روکیں بانفسہن اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء، تین قروء. بھئی تین قروء تک اپنے آپ کو روکیں، بھئی تین قروء. اجمالاً مسئلے کے اشارات لکھ لیں مولانا، سارا لکھنا مشکل ہے، اشارات لکھ لیں، اس سے بھی آپ کو مسئلہ کافی حد تک یاد رہے گا. سب سے پہلے کیا آئے گی؟ آیت اور قروء کا معنی آئے گا. بھائی جلدی جلدی لکھ لیں آیت اور قروء کا معنی. اچھا، پھر اس کے بعد آئے گا مولانا فقہی مسئلہ آ جائے گا، فقہی مسئلہ. اس میں مسلک احناف بھی آ جائے گا، مسلک شوافع بھی آ جائے گا. مسلک احناف آئے گا اور مسلک شوافع. اس کے بعد آئے گی مولانا احناف کی دلیل، احناف کی دلیل. اس کے بعد آئے گی مولانا شوافع کی دلیل، اس کے بعد آئے گی شوافع کی دلیل. دو تقریریں ہوں گی اس کی، دو تقریریں ہوں گی. اس کے بعد شوافع کی دلیل کا جواب دیں گے از جانب احناف. اس کے بعد شوافع کی دلیل کا جواب دیں گے از جانب احناف. اس کے بعد شوافع کا ایک اعتراض ذکر کیا جائے گا احناف پر. اس کے بعد شوافع کا ایک اعتراض ذکر کیا جائے گا احناف پر. احناف پر پھر احناف کی طرف سے اس کے جوابات ذکر ہوں گے، پھر احناف کی طرف سے اس کے جوابات ذکر ہوں گے. پھر اس اختلاف پر مرتب ہونے والے کچھ مسئلے ذکر ہوں گے، پھر اس اختلاف پر مرتب ہونے والے کچھ مسئلے ذکر ہوں گے. لکھ لیا بھائی؟ اب دیکھیے، اب مسئلہ سمجھتے جائیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں روکیں بانفسہن اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء. کتنے قروء؟
تین.
اب قروء کے بارے میں یاد رکھو، قروء جمع ہے قرءن کی، اور قرءن حیض کو بھی، یہ حیض کو بھی کہتے ہیں اور قہر کو بھی کہتے ہیں. یہ حروف اضداد میں سے ہے مولانا، جس کا اطلاق حیض پر بھی ہوتا ہے اور طہر پر بھی، جیسے باع کس میں سے ہے مولانا؟ کلمات اضداد میں سے ہے، اس کا معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ کس میں اب استعمال ہے؟ بیچنے میں، تو یہ اضداد میں سے ہے. اسی طرح حیض اور طہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے خریدنا اور بیچنا ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ قر ان دونوں پر بولا جاتا ہے. اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں عربی میں اور طہر کے بھی آتے ہیں. اب فقہی مسئلہ سمجھو مولانا، اس بات میں شوافع اور احناف کا اختلاف ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ عدت جو گزارے گی وہ طہر کے ساتھ شمار کرے گی یا حیض کے ساتھ شمار کرے گی. احناف کہتے ہیں عورت کی عدت تین حیض ہیں، تین حیض جب گزر جائیں گی عورت کی عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. جبکہ شوافع فرماتے ہیں کہ عورت کی عدت کا حساب طہر سے لگایا جائے گا، وہ طہر جس میں طلاق دی گئی وہ طہر اور اس کے علاوہ دو مزید طہر ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہوا؟ تقریباً تین طہر بن گئے بھائی، یہ عورت کی عدت ہے. تو اس طہر کے گزرنے کے بعد اور اگلے دو طہر مزید جب گزر جائیں تو عورت کی کیا ہو جائے گی؟ عدت پوری ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مسئلہ کیا؟ اگر عورت کو طلاق دی جائے مولانا تو احناف کے نزدیک عدت کس چیز کے ساتھ شمار کی جائے گی؟ حیض کے ساتھ. اور شوافع کے نزدیک طہر کے ساتھ. بھائی تو احناف کے نزدیک تین حیض جب گزر جائیں عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، شوافع کے نزدیک بھی تین طہر مولانا تقریباً تین طہر بن جاتے ہیں. ایک وہ طہر جس کے اندر کیا ہوئی؟ طلاق دی گئی، اور دوسرا اگلا اور اس سے اگلا. تو یہ جب تیسرا طہر گزر جائے گا تو عورت کی عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یاد رکھو طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ طہر میں طلاق دی جائے یا حیض میں طلاق دی جائے؟ طہر میں طلاق دی جائے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حیض میں بیوی کو طلاق دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا بھائی کہ رجوع کرو، اور پھر اگر ارادہ بنے تو کس میں طلاق دو؟ طہر میں طلاق دو. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ آپ اس مسئلے میں احناف کی دلیل یہ آیت ہے مولانا. آیت میں اللہ فرماتے ہیں یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. کتنے قروء ذکر ہوئے؟ تین قروء ذکر ہوئے. اور ثلاثة کا قروء میں احتمال حیض کا بھی ہے طہر کا بھی ہے بھائی. احناف کہتے ہیں کہ ثلاثة کا لفظ خاص ہے مولانا، اور خاص پر عمل کرنا دیکھو استاد چلیے مولانا باقی کل پڑھیں گے. اعلیٰ المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام.